معاشرو اپنی خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے
الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مدنی چل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے, برکتوں والا بنائے, ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا شامل ہو. اللہ اور اس کے حبیب کی رضا جن کاموں سے مل سکتی ہے ان میں ایک بڑا بہترین کام سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر درود و سلام پڑھنا بھی ہے. بندہ اپنے آقا و مولا کو یاد کرتا ہے, رب العالمین جل وعلا اس پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے, فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں, اس کے درجات بلند کیے جاتے ہیں, اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے درود پڑھنے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے. اتنا عظیم اجر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنے سے بندہ پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو کیوں نہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا اپنی طبیعت میں شامل کریں, اپنی عادت میں شامل کریں, اپنی ڈیلی روٹین کا اسے حصہ بنائیں. آئیے وصول برکت کے لیے, نزول رحمت کے لیے, گناہوں کی مغفرت کے لیے, درجات کی بلندی کے لیے درود پاک پڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رب العالمین جل وعلا کے پاکیزہ کلام کی تلاوت آئیے ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
میں اللہ تعالی کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا.
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق.
أي إيمان والو, میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ, تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں اس حق کے جو تمہارے پاس آیا.
یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم.
گھر سے جدا کرتے ہیں رسول کو اور تمہیں اس پر کہ تم اپنے رب اللہ پر ایمان لائے.
كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة.
اگر تم نکلے ہو میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا چاہنے کو تو ان سے دوستی نہ کرو, تم انہیں خفیہ پیام محبت کا بھیجتے ہو.
وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم.
اور میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاؤ اور جو ظاہر کرو.
ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل.
اور تم میں جو ایسا کرے وہ بے شک سیدھی راہ سے بہکا.
اِن يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
اگر تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہوں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ دراز کریں گے، اور ان کی تمنا ہے کہ کسی طرح تم کافر ہو جاؤ۔
لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير۔
ہرگز کام نہ آئیں گے تمہیں تمہارے رشتے اور نہ تمہاری اولاد، قیامت کے دن تمہیں ان سے الگ کر دے گا، اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه،
بے شک تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں۔
اذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله،
جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔
کفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من اللہ من شيء۔
ہم تمہارے منکر ہوئے اور ہم میں اور تم میں دشمنی اور عداوت ظاہر ہو گئی ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ پر ایمان نہ لاؤ، مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے کہنا کہ میں ضرور تیری مغفرت چاہوں گا اور میں اللہ کے سامنے تیرے کسی نفع کا مالک نہیں۔
ربنا عليك توکلنا وإليک أنبنا وإليک المصير۔
اے ہمارے رب، ہم نے تجھی پر بھروسہ کیا اور تیری ہی طرف رجوع لائے اور تیری ہی طرف پھرنا ہے۔
صدق اللہ العظیم۔
قرآن رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اور شریعت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس قرآن کے ساتھ بتائے ہوئے اصولوں کا نام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ہم سب کے لیے یقیناً ایک بہترین رہنما ہے۔ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اور کامیابی وہ جسے رب العالمین جل وعلا فوز عظیم ارشاد فرمائے، تو وہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاری ہوئی زندگی سے حاصل ہو سکتی ہے۔ کس طرح سے آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنا ہے، کیسی وہ تعلیمات ہیں جو بندے کو اتنے اونچے مقام پر فائز کر دیتی ہیں، وہ کردار بندہ کیسے اپنا سکتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں وقتاً فوقتاً انسانیت کو ان رازوں سے آشنا کیا، وہ اہم اور قیمتی باتیں بتائیں، وہ نادر اصول بتائے جو بندے کے لیے اس کی زندگی میں بھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بھی کامیابی کے رہنما اصول قرار پائے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو بتا گئے، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیسے اس پر عمل کر رہے ہیں، کیا اس طریقہ کار کو ہم سیکھ رہے ہیں، اگر نہیں تو ہمیں سیکھنا ہوگا۔ عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج اور اس سے حاصل ہونے والے رہنما اصول، یہ آج ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج اور معاشرے کی تعمیر، عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے میں ہی معاشرے کی بھی تعمیر ہے، ایک انسان کے کردار کی تعمیر ہے، شخصی تعمیر ہے، ہمارے زندگی سے تعلق رکھنے والے ان شعبہ جات کی تعمیر اور تکمیل ہے جن کے بغیر ہم اپنی زندگی کو گزارنا اور اپنی زندگی کو اچھے انداز سے آگے بڑھانا شاید ناممکن سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، زندگی کے کسی بھی شعبے میں دیکھ لیا جائے، کسی بھی فیز میں دیکھ لیا جائے، عقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہماری رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ان ساری تعلیمات کا ایک خلاصہ، ایک نچوڑ جو آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نزول وحی کے بعد تقریباً 23 سال کے عرصے میں اس امت کو عطا فرمائی، جب ان کو کنکلوڈ کیا جائے، ان کا خلاصہ بیان کیا جائے، تو آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حج کے موقع پر اس ساری آفاقی تعلیم کا خلاصہ انسانیت کے سامنے رکھ دیا۔ اس خطبہ حج کی بڑی اہمیت ہے، بڑی افادیت ہے، لوگ آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ ارشاد فرمانے کے بعد سے آج تک، اور ہم سمجھتے ہیں کہ رہتی دنیا تک، آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کیے ہوئے ان اصولوں کو دیکھتے رہیں گے، ٹٹولتے رہیں گے، اور اس سے روزانہ ہی بہترین اور عمدہ باتوں کو سیکھتے رہیں گے جو ان کی کامیابی کا ذریعہ بنیں گی۔ آج انشاءاللہ اسی خطبے پر بات ہونی ہے۔ مبلغین ہمارے ساتھ موجود ہیں، مولانا نقیب عطاری مدنی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، مولانا وسیم صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، نور عالم عطاری مدنی صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے سنیں گے، عدنان چشتی صاحب انشاءاللہ ہمیں جوائن کریں گے، ان سے بھی باتیں ہوں گی۔ آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبہ حج کے حوالے سے علماء کیا فرما گئے، آقے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی کیا اہمیت ہے، اسے بھی انشاءاللہ سننا ہے، اور آج یہ بھی جانیں گے کہ آقے دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انسانیت کو اس خطبے میں کیسا عظیم الشان دستور عطا فرمایا ہے۔ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے ہی عنوان کوشش کریں گے کہ ہم زہر بحث لا سکے۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں مولانا نور عالم صاحب کے پاس اور چلتے ہیں اور سنتے ہیں ان سے کلام، کون سا کلام سنا رہے ہیں؟
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی نبی
تیرے پاک پہ کی خاطر لیلا جائیے آقا
اور سکرات کا عالم ہے شہ
تشریف سرہانے میرے ابلا کیے آقا تشریف سرہانے میرے ابلا کیے آقا
مجرم
شفاعت میری فرما یہ آقا للہ شفاعت میری فرما جا یہ آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا مجھ کو
سبحان اللہ سبحان اللہ علی رب العالمین. نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دیار کی ہم سب کو با ادب با ذوق حاضری عطا فرمائے, اور یقیناً عاشقان رسول کے دل کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار تک پہنچ جائیں, چاہے ایک لمحے کے لیے ہی صحیح, لیکن بس حاضری ہو جائے, کیونکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک فرمان ہے کہ جس نے میرے روضہ اطہر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. کیا بات ہے, اللہ کریم ہم سب کے حق میں اس دعا کو قبول فرمائے کہ حاضری ہو نیازی کی دربار میں, زندگی ہو بسر, ذکر سرکار میں آتے جاتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم, کاش کاش یہ ہم سب کے حق میں قبول ہو جائے. مدنی چینل کے ناظرین اپنے عنوان کی طرف آتے ہیں. آج سلسلے کا ٹاپک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ حج ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب حج کا ارادہ فرمایا تو اعلان کروا دیا اور لوگوں کو بتا دیا کہ اس سال عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حج کے لیے تشریف لیے جا رہے ہیں. سارے اطراف میں جہاں جہاں تک بات پہنچی ایک دیوانہ وار انداز میں لوگوں نے تیاری شروع کی کہ اس سال حج میں عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں کو حاصل کیا جائے گا, نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے, ان کے خطبوں کو سنیں گے, اور ایک بہت بڑی تعداد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سارے ہی حج کے سفر میں رہی. اور یعنی اب جب یہ سفر ہے منا، عرفات، مزدلفہ اور خود حرم شریف میں، عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف خطبات ارشاد فرمائے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جو کراؤڈ اب یہاں اس سفر حج میں موجود ہے، اتنا بڑا کراؤڈ ایک ساتھ عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں کہیں رہا ہو ایسا ملتا بھی نہیں ہے جو تعداد اب ہے. اب عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس خطبے کو ارشاد فرمایا ہے تو اس میں بہت سارے پہلو زندگی کے جو ہے ان کو بیان کیا ہے، عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان کیا ہے، معاشرے کے وہ طبقات جن کے حقوق کو دبایا جاتا تھا ان کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں اسے بیان کیا ہے، جو رنگ و نسل کا، زبانوں کا تعصب تھا عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا خاتمہ فرمایا ہے. زمانہ جاہلیت کی جو رسمیں تھیں جن کی وجہ سے انسان پستا چلا جا رہا تھا اور انسان کے لیے ہی انسانیت میں جگہ تنگ ہوتی چلی جا رہی تھی اور بڑا عجیب و غریب ان رسموں کی وجہ سے ماحول ہو چکا تھا، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان فضول، بےہودہ اور لغو قسم کی رسموں کو ختم کرنے کا ارشاد فرمایا. یہ وہ ڈائمنشنز ہیں جو سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے میں بیان فرمائی، بالخصوص عدل و انصاف کی اہمیت کو بیان فرمایا. اور اس کے لیے ایک لفظ کہا جاتا ہے، ایک جملہ کہا جاتا ہے، یہ خطبہ حج جو ہے یہ کمپلیٹ چارٹر آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا ایک مکمل ضابطہ یہ خطبہ حجۃ الوداع ہے. اگر اس پر مسلمان عمل کر لیں، اگر انسانیت اس خطبے پر جمع ہو جائے تو ایک بہترین معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے، ایک بہترین ریاست سامنے آ سکتی ہے، اور انسانیت کی بقا اور فلاح اس کے تحت انسان حاصل کر سکتا ہے. آئیے خطبہ حجۃ الوداع پر گفتگو کرتے ہیں اور نقیب بھائی سے آغاز کرتے ہیں، اس کی خطبے کی اہمیت کو مزید سنتے ہیں کہ یہ خطبہ کیا ہے، کتنا ضروری ہے اور اس میں ہمارے لیے کون سے راز موجود ہیں. جی نقیب بھائی، کیا ارشاد فرمائیں؟
100,000 سے زائد صحابہ کرام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہیں. اب اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جتنی بڑی تعداد سامنے ہوتی ہے موضوع کی اہمیت اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے.
بہت عالی.
اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی ہے، سامنے صحابہ ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ اہم سے اہم امور زیادہ سے زیادہ بیان کیے جائیں. تو حضور نے ان کے سامنے بیان کیا، بلکہ اس خطبے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ الا فلیبلغ الشاہد الغائبہ، کہ جو موجود ہیں وہ ان کو بتا دیں جو موجود نہیں ہیں،
صحیح،
یہ پیغام پہنچانا ہے آگے. یہ بھی سب کو
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس خطبے کی اہمیت کو خود بھی بیان فرما رہے ہیں کہ جو موجود نہیں ہیں، جو موجود ہیں وہ تو سن رہے ہیں، جو نہیں ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچائی جائے.
بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، پھر اس خطبے کو اگر آج بھی پڑھیں تو یوں لگتا ہے کہ یہ خطبہ ابھی اسی وقت کے لیے بھی ہے. جیسے اس میں ایمانیات کو دیکھیں، توحید و رسالت کو دیکھیں، معاشرت کو دیکھیں، معاشیات کو دیکھیں، جان مال عزت کی حفاظت کو دیکھیں، پھر اسی طرح عورتوں کے حقوق کو دیکھیں، تو یہ خطبے کو پڑھیں. اچھا، اس موضوع پہ جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ علماء نے یہ بھی گفتگو کی ہے کہ آج کے دور کے جدید جو منشور طے ہوتے ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کو دیکھا جائے اگر، تو ان کے منشورات کو جمع کریں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ مبارکہ کو دیکھیں، تو ان بڑے بڑے دماغوں نے مل کے اور ذہین لوگوں نے مل کے جو منشور طے کیا ہے، وہ سارے مل کے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبے کی جامعیت کو، حسن و خوبی کو نہیں پہنچ سکتے. حضور نے ایسا خطبہ ارشاد فرمایا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتی دنیا تک نہ صرف مسلمان بلکہ انسانیت کے لیے اس میں عالمگیر چیزوں کو ذکر فرمایا ہے.
سبحان اللہ.
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں ایک پوری تعلیم اسلام کا نچوڑ سب کے سامنے رکھ دیا، صحابہ کو بیان فرما دیا. حالانکہ جو چیزیں ان میں ذکر کی گئی ہیں، اگر ان کو ہم فردن فردن دیکھیں تو یہ آیات کی صورت میں، احادیث کی صورت میں موجود ہیں
جی،
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک خلاصہ اور ایک بہت خوبصورت انداز میں ایک منشور وہ صحابہ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ تو اس خطبے کی اہمیت کے لیے یہ سب سے اہم چیز کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان بھی فرما رہے ہیں کہ یہ میری بات سن لو کہ شاید اس کے بعد ہماری اس جگہ ملاقات نہیں ہوگی۔ حضور نے خود بیان فرما دیا۔ تو حضور کا پیغام انسانیت کے نام بہت اہم طریقے سے اور خوبصورت طریقے سے پہنچا دیا گیا۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو باتوں کی نرالی ہی شان ہے، اور یہ وہ ہیں جنہیں جوامع الکلم عطا فرمائے گئے ہیں، جن میں الفاظ تو بڑے مختصر ہوتے ہیں کہ آپ انہیں گن سکیں، لیکن مطلب اور معنی کا ایک جہان آباد ہوتا ہے۔ اسے جتنا بندہ سیکھتا چلا جائے نئی نئی باتیں اس کے پیش نظر آتی رہتی ہیں۔ اور جو نقیب بھائی نے بات کی کہ بڑے بڑے ذہن مل کر بیٹھتے ہیں آج بھی اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا دستور بنا لیا جائے، کوئی ایسا منشور بنا لیا جائے کہ معاشرے کی افراتفری پر کنٹرول حاصل کیا جائے، معاشرے میں جو بے اعتدالی ہے وہ ختم ہو جائے، معاشرے کا توازن جو ہے اس کو درست کیا جائے اور اچھا شہر ایک سامنے آئے، اچھی شہریت سامنے آئے اور اچھی سوسائٹی وہ ہمیں دستیاب ہو سکے۔ لوگ اس کے لیے بڑی ایفرٹ کرتے ہیں، بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ساری کوششوں کا نتیجہ جو عام طور پر دنیا بھر میں دیکھا جا سکتا ہے وہ 5 سال تک کا ہوتا ہے، کیونکہ اگلی حکومت آتی ہے تو پھر وہ پچھلے والوں کے کیے دھرے میں جو عیب نکال رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ قانون بنا یہ غلط تھا، یہ یوں تھا، یہ یوں تھا، یہ یوں تھا۔ لیکن آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبہ حج میں جن باتوں کو ارشاد فرمایا ہے، آج بھی چاہے اپنے پڑھیں چاہے بیگانے پڑھیں، اس تعلیم کو چاہے مسلمان دیکھیں یا وہ افراد دیکھیں جو مسلمان نہیں بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ کہنے پر مجبور ضرور ہو جاتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے اس سے بہتر بات نہیں ہو سکتی۔
بے شک
عقید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فرما دیا بس وہی درست ہے، وہی حق ہے، اسی نقطے پر آ کر اگر انسانیت جمع ہو جائے تو یہی ساری انسانیت کے لیے بہتر ہے۔ کاش کہ ہم سمجھنے والے بن جائیں، کاش ہم اس تعلیمات کو اپنانے والے بن جائیں، لیکن بات یہ ہے کہ اس تعلیم کی طرف اگر سبھی بلانے والے ہوں گے تو شیطانی دھندے نہیں چل پائیں گے۔ جو لوگ لسانیت کے نام پر ملکوں میں، قوموں میں فسادات ڈلوا رہے ہوتے ہیں، علاقائی اعتبار سے فساد ڈلوا رہے ہوتے ہیں، عصبیت پسندی یا پرستی کا ذہن دے رہے ہوتے ہیں، ان کے دھندے چوپٹ ہو جائیں، دکانیں بند ہو جائیں، اگر اس کو نافذ کر دیا جائے، یہ اللہ رب العالمین جل وعلا کا پسندیدہ نظام ہے جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور الحمدللہ وہ رب کے پسندیدہ لوگ ہیں جو ان باتوں کو پسند کرتے ہیں، انہیں اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، انہیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان کیے ہوئے پیغامات میں سے اس خطبہ حج کے موقع پر ایک پیغام یہ بھی تھا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، انہیں آپس میں کیسا رہنا چاہیے، کیا کہیں گے وسیم بھائی سوال؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے آپ نے بیان فرمایا اور ہمارے نقیب بھی نے بھی بیان فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جو خطبہ تھا، اگر ایک ایک چیز پر عمل کریں گے تو یقین جانیے حقیقت میں ہمارا معاشرہ اس وقت جو بد امنی میں ہے، پریشانی کی حالت میں ہے، ہر مدعا اس وقت جو ہے اپنے آپ کو اکیلا تنہا فیل کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں۔
حالانکہ ہجوم اتنا ہے
جی،
بندے کی مطلب فزیکل دوست الگ ہیں، ڈیجیٹل دوست الگ ہیں،
ایسا ہی ہے،
لیکن اس کے باوجود تنہائی جو ہے وہ سر پر ہی ہے
جی۔ اس کی بیسک وجہ یہی ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھتے نہیں ہیں، پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے کی حد تک رکھتے ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں، سمجھ لیں تو پھر اس کو عمل نہیں کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں پھر دوسروں تک نہیں پہنچاتے ہیں۔ تو ان جو سٹیپ بتایا میں نے ابھی، ان سب چیزوں پہ ہمیں عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم ان کو سیکھیں، سمجھیں، بیسیکلی ہماری اس وقت پریشانی کی وجوہات یہی ہیں. جیسے آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ایک پیغام آپ نے بھی دیا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خطبے پر ارشاد فرمایا, المسلم اخ المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ. یہ بڑی کمال کی جو ہے وہ احادیث مبارکہ ہے, اور موجودہ دور اس وقت جو وقت چل رہا ہے یہ اس کے لیے بہت اہم ہے اور اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اگر اس احادیث مبارکہ پر ہم عمل کریں. ترجمہ کیا ہے, فرمایا المسلم اخ المسلم, کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ, نہ وہ اس پر ظلم کرتا ہے, ولا یسلمہ, اور نہ ہی اس کو وہ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے. یہ بڑے کمال کے جو ہے وہ الفاظ ہیں. جیسے ہمارا ایک سگا بھائی ہوتا ہے, ہماری اس کے ساتھ کس طرح محبت ہوتی ہے, ہم اس کو پریشان نہیں کرتے, پریشانی میں دیکھ نہیں سکتے, اس کے اوپر ظلم نہیں کرتے. تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہی ہمیں ایک ترغیب دی ہے کہ جو بھی مسلمان ہے جو کلمہ پڑھ چکا ہے نا, وہ آپ کے ساتھ اس کا ایک طرح سے جو ہے وہ اس کا سگے بھائی والا آپ کے ساتھ تعلق ہو گیا. ہم یہاں پر جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہم جو ہے وہ نہ ہی ایک قوم کے ہیں, نہ ہی ایک زبان کے ہیں, نہ ہی جو ہے وہ ہمارا کوئی خونی رشتہ ہے. ہم الگ الگ جگہ سے, الگ الگ شہروں سے تعلق رکھتے ہیں, لیکن آپس میں محبت ہماری کیسے ہے کہ جیسے ہم آپس میں بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, جیسے گھر میں فیملی بیٹھی ہوتی ہے, ایسی ہماری محبت ہے. یہ صرف اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے ہے. دیکھیں, اسلام جو ہے نہ ہی وہ رنگ, نسل, اسی طرح جو ہے وہ ہمارے ہاں زبان, قومیت کو پسند نہیں کرتا, بلکہ اسلام کے ہاں سب کچھ برابر ہے, کوئی فرق نہیں کرتا. اسلام میں کسی کو کسی پر جو ہے وہ فوقیت نہیں ہے, بلکہ اس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ملتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہمارے جسم کے کئی حصے ہیں لیکن سارے کے سارے ہیں جسم, ایک ہی جسم ہے. تو مسلمان ایسا ہی ہے, لیکن اس وقت ہمارے ہاں رنگ کی بنیاد پر, نسل کی بنیاد پر, زبان کی بنیاد پر, مفادات کی بنیاد پر, قوم کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے میں فرق کرنے لگ گئے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے لگ گئے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ وہ زیادتی کرنے لگ گئے ہیں. حالانکہ ہمیں کیا ارشاد فرمایا گیا کہ المسلم اخو المسلم. اسی طرح قرآن پاک میں ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوة, مسلمان تو آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہم بھائی چارہ اور اخوت اگر ہم اس پر عمل کر لیں اور ہماری معاشرے میں یہ چیز قائم ہو جائے تو یقین جانیے کہ ہمارا معاشرہ پر امن ہو جائے. اس میں ارشاد فرمایا لا یظلمہ, کہ مسلمان کسی پر ظلم نہیں کرتا, نہ کرے وہ کسی پر ظلم. تو گویا یہ ہمارے لیے ایک حدیث مبارکہ, مختصر سے اس کے الفاظ ہیں, دو چار لائنوں میں ہے. اگر اسی صرف ایک حدیث مبارکہ پر ہم عمل کر لیں, معاشرے میں بہت سی پریشانیاں ہماری ختم ہو جائیں. کسی کا حق مار لینا, ناجائز قبضہ کر لینا, اسی طرح جو ہے وہ آپ کسی کو بعض اوقات نظر انداز کر دیتے ہیں, کسی کی آپ دل آزاری کر دیتے ہیں. دل آزاری تو بہت بڑا گناہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ملتا ہے کہ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی, فقط آذانی, اس نے مسلمان کو نہیں مجھے تکلیف دی ہے. ومن آذانی, اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی ہے. تو اسی طرح آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, کہ بے شک جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, فرمایا اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی دنیا اور آخرت میں لعنت ہے. تو ہمارے ہاں مسلمانوں کو یہ عام ہو چکا ہے, ہم عزت اچھال دیتے ہیں کسی کی. آج کل تو سوشل میڈیا ہے نا, ہم ایکسپوز کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں, کیمرے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, دوسرے کے عیب اچھال رہے ہوتے ہیں. ہمیں اسلام کیا کہہ رہا ہے,
اس کو پروپوز نہیں کر پاؤ, اس کو ایکسپوز ہی کر دیتے ہیں.
جی ایسا ہی ہے, تو ایکسپوز کر رہے ہیں یعنی دوسروں کی عزتوں کو اچھال رہے ہیں. بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں قرآن حدیث مبارکہ ہے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے. مسلمان کو ہم کیوں حقیر سمجھے, اس نے وہ کلمہ پڑھ چکا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بن چکا ہے, تو وہ ہمارا بھائی بن چکا ہے, ہم اس کو کبھی بھی حقیر نہیں سمجھ سکتے. تو مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ بہت زیادہ ضروری ہے. اخوت ہوگی تو ہمارے معاشرے میں امن آئے گا. آگے فرما ولا یسلمہ, اور اس کو جو ہے بے یار و مددگار نہ چھوڑو. یعنی اگر اس کے اوپر کوئی پریشانی آ گئی ہے, کوئی تکلیف آ گئی ہے, کوئی مصیبت آ گئی ہے, اس کو اکیلا نہیں چھوڑنا, بلکہ اس مسلمان کا ساتھ دینا ہے. ابھی دیکھیں تین الفاظ میں نے صرف حدیث مبارکہ کے بیان کیے ہیں, تو اس میں دیکھیں معاشرے میں اس وقت ان تینوں الفاظوں کی اتنا ضرورت ہے. ہم آپس میں بھائی اور ہماری فیملی, ہمارے دوست جس وقت ہم رہتے ہیں, اگر ہم سچ میں ایک دوسرے کے بھائی بن جائیں, حقیقت میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کرنے والے بن جائیں, اور اپنے دوست جو پریشان ہوتے ہیں, مصیبت میں ہوتے ہیں, تکلیف میں ہوتے ہیں, ان کی اگر ہم مدد کرنا شروع کر دیں تو سارے معاشرے میں پریشانیاں دور ہو جائیں, بد امنی ختم ہو جائے, محبتیں بڑھ جائیں, معاشرہ ہمارا مضبوط ہو جائے, ہمارا خاندان مضبوط ہو جائے, اور مسلمان ایک طاقت بنے گی اور ایک اتحاد بنے گی. دیکھیں نا, یہ جو ہے المسلم اخو المسلم, یہ فرقوں میں بٹنا نہیں ہے، ایک دوسرے کو تقسیم کرنا نہیں ہے جیسے ہم آج تقسیم ہو گئے ہیں، نام کے نام پر، شہر کے نام پر، جیسے آپ نے بیان فرمایا کہ علاقے کے نام پر، قوم کے نام پر، لوگ جب اپنی قوم کا نام آگے رکھتے ہیں، لوگ جب اپنی زبان کا نام آگے رکھتے ہیں، تو یہ احادیث مبارکہ ہمیں در حقیقت ملانے کے لیے آئی ہے، ہمیں اتحاد اتفاق کے لیے یہ حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہے کہ مسلمان آپ جہاں بھی رہتے ہیں آپ مسلمان ہیں، آپ نے اپنی قوم کو آگے نہیں رکھنا، آپ نے دیکھنا کہ مسلمان ہے میرا بھائی ہے، اب اس کی مدد کرنی ہے، آپ کا سامنے والا حق پر ہے اور آپ بھی حق پر ہیں، تو اب آپ نے اپنی قوم کو نہیں دیکھنا، اب آپ نے اپنی زبان کو نہیں دیکھنا، بلکہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے محبت
مزار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک جگہ یہ مثال بیان کی ہے کہ جیسے شہد کی مکھی جو ہوتی ہے وہ مختلف پھلوں پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر بیٹھتی ہے، اس کا رس چوستی ہے اور وہ لا کر اپنے چھتے میں جمع کر دیتی ہے، بالآخر جب اس کو نچوڑا جاتا ہے تو پھر یہ نہیں ہوتا کہ یہ فلاں پھول کا رس ہے، فلاں پھل کا رس ہے، بلکہ اس سارے کا نام ملا کر شہد رکھ دیا
جاتا ہے۔
کہا ایسے ہی مسلمان کا حال ہے کہ کوئی افریقہ سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، دنیا بھر کے بر اعظموں سے لوگ آئے اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دامن اقدس میں پناہ لیتے گئے، آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو ملا کر جوڑ دیا اور جوڑنے کے بعد ان سب کا نام مسلمان رکھا،
سبحان اللہ،
ایک پہچان عطا فرما دی اور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جملوں کے، حضور کے لفظوں کے بندہ قربان ہو کہ ایک ایک بات جو ہے وہ اتنی زبردست ہے کہ بندہ اس پر بیان کرنا شروع کرے۔ اب یہ جو تین باتیں بیان ہوئی ہیں ان پر ہم گفتگو کریں تو میرے خیال سے معاشرے کی ناہمواریاں اور جو حالات کی سنگینیاں ہیں وہ ایسا لگے گا کہ بس اس پر عمل ہو جائے تو سارا معاملہ اور سارا مسئلہ جو ہے وہ سیدھا ہو جائے گا۔ بات وہی ہے کہ بہت ساری باتیں، بلکہ اچھی باتیں ہو چکی ہیں، اب ان پر عمل کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنا ان سے دور ہوں گے اتنا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور ہوں گے، اتنا ہم امن سے دور ہوں گے، اتنا ہم اخلاص سے دور ہوں گے، اتنا ہم محبتوں کو چھوڑتے چلے جائیں گے اور معاشرے کی جو فائدہ مند چیزیں ہیں ان سے دور ہوتے چلے جائیں گے۔ عدنان چشتی بھائی کی ماشاءاللہ موجودگی ہے اور ایک زبردست موضوع آپ کی طرف میں بڑھانا چاہ رہا ہوں عدنان بھائی، وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ انسانیت کے لیے ایک زبردست دستور اور زبردست منشور ہے اور اسی میں فلاح ہے، اسی میں بقا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن ایک قوم ایسی بھی دیکھنے میں آ رہی ہے جس کا عجیب و غریب نعرہ ہے، وہ دین اسلام پر دین انسانیت کو فوقیت دینے کی کوشش کر رہا ہے، حالانکہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مسلمان کو بتایا ہے اس کے عقیدے کی اہمیت کو بھی اس میں بیان کیا اسی خطبے میں، اور انسانیت کے جو حقوق ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے، تو کیا حقوق انسانیت ایک مسلمان ہوتے ہوئے ادا نہیں ہو سکتے؟ کیا فرمائیں گے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو در حقیقت جسے انسانیت کا نام دیا جا سکتا ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی تعلیمات ہیں۔
سبحان اللہ،
اس قدر جامعیت، اس قدر یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ تو وہ بڑے بڑے ستون ہیں، بڑی بڑی عبادات ہیں جن کے بارے میں کثرت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین موجود ہیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دین تو وہ دین ہے، آپ زمین پر رینگنے والی چیونٹی کے بھی حقوق بیان فرماتے ہیں، جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے اس کو بھی قتل نہیں کر سکتے، ختم نہیں کر سکتے، اسے آگ کا عذاب نہیں دے سکتے، اس کے بل کچھ نہیں جلا سکتے، ختم نہیں کر سکتے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی کہ ان کے بھی کوئی حقوق ہیں۔ جانوروں کو انسان اپنی ضرورت کے لیے ذبح کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، ان سے گوشت جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، فائدہ حاصل کرتے ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے بھی حقوق بیان فرمائے۔ یہ نہیں ہے، ارشاد فرمایا یہ نہیں ہے کہ تم گردن کاٹو اور اس کی پھینک دو، یہ نہیں ہے، بلکہ اسے فاحسن الذبح اذا ذبحتم احسن الذبح، ایک تو یہ ارشاد فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک شے کے ساتھ احسان اور بھلائی تم پر لازم کر دی ہے۔ اب کس چیز کے ساتھ کس معاملے میں احسان ہے، کس چیز کے ساتھ کس معاملے میں بھلائی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو لازم کر دیا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے مسلمان جو حیات ہے جو زندہ ہے اس کے ساتھ بھلائی کس معاملے میں ہے, اور پھر جس کو آپ جانور کو ذبح کرنے جا رہے ہیں اس میں بھلائی کس میں ہے؟ ذبح تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے. لیکن پہلے کیا ہوا کرتا تھا, زمانے قدیم میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے لوگ جو ہے وہ اپنا من پسند جانور کا حصہ وہ زندہ جانور سے کاٹ کے الگ کر لیا کرتے تھے اور اسے بھون کے کھا جایا کرتے تھے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کو ظلم قرار دیا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مبارک تعلیمات ہیں, دراصل انسان تو وہ تھے ہی پہلے, ایسا تو جانور تھوڑی بن گئے تھے, لیکن ان کا جو کردار تھا وہ بتاتا تھا کہ جو ایک انسان کا کردار ہونا چاہیے یہ وہ نہیں ہے. یہ ذرا ذرا سی باتوں پر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں, صدیوں صدیوں ان کی جو ہے وہ لڑائیاں چلتی ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, جو ہے وہ گھوڑا آگے بڑھانے پر اور پانی پہلے پلانے پر یہ نسلوں کی نسلیں برباد کر دیتے ہیں. اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان لوگوں میں آ کر جب تعلیم دی ہے, جب انہیں اسلام کے اخلاق سکھائے ہیں, تو صرف یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ 63 سالہ زندگی کا صرف ایک دن, صرف ایک دن, اور وہ بھی ایک دن پورا نہیں, اس کا بالکل تھوڑا سا ایک حصہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ خطبات ارشاد فرمائے ہیں, صرف اس کو دیکھ لیا جائے تو پچھلا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور رسالت ہے اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کو سمجھنے میں آسانی ہو سکتی ہے کہ جن کے ایک دن میں بیان کردہ میں اتنی جامعیت ہے, اتنی وسعت ہے کہ آج زمانے صدیاں گزر جانے کے بعد علماء ایک ایک جملے پر پوری پوری کتابیں شروحات صفحات کے صفحات لکھے چلے جا رہے ہیں, اتنی جامعیت ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات میں وہ میں ایک جو آپ نے بات عرض کی تھی اس کے حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جوامع کلم ارشاد فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے تو فرامین اس قدر جامعیت والے ہیں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ایک چڑیا سے کھیلنے والے بچے کے بارے میں فرمایا, یا ابا عمیر ما فعل النغیر, ایک کلمہ ہے, ایک جملہ ہے. علماء کرام نے اس ایک جملے سے 60 سے زیادہ مسائل کو اخذ فرمایا ہے ایک جملے سے, اور اس کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے کہ منطق فلسفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈال دیا ہے, صرف اتنی سی بات ہے, یا ابا عمیر, اے ابو عمیر, ما فعل النغیر, تیری یہ جو چڑیا تھی اس کا معاملہ کیا ہوا. صرف ایک سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین میں اتنی جامعیت ہے. تو ہم جس دین کی بات کر رہے ہیں, جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی بات کر رہے ہیں, دراصل دین انسانیت اگر کسی کو کہا جائے نا, مطلب انسانیت, ویسے دین انسانیت لوگ کہہ دیتے ہیں میرا دین کیا جی, انسانیت میرا دین ہے, دین اسلام ہی ہے اور وہی انسانیت سکھاتا ہے. ورنہ وہ لوگ جو اسلام سے دور ہیں اللہ کریم ان کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے, جو اسلام والے ہیں ان کے بارے میں فرمایا, للہ العزت ولرسولہ وللمومنین, عزت والے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں رسول بھی ہیں, ایمان والے بھی عزت والے ہیں, اور جن کے پاس اسلام نہیں ہے انسانیت تو دور کی بات. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے, اولئک کالانعام بل ہم اضل, ارشاد فرمایا تو جانوروں سے بھی بدتر ہیں وہ لوگ, تو انسانیت کہاں سے آئے گی؟ انسانیت اسلام سکھاتا ہے ہمیں, انسانیت ہمیں دین بتاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حجت الوداع کے موقع پر صرف نماز روزے حج اور زکوٰۃ کے بارے میں نہیں ارشاد فرمایا, بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا معاشرتی زندگی, کیا بندے کی ذاتی زندگی, کیا ایک جو بہترین معاشرہ ہوا کرتا ہے وہ, اور پھر ساتھ ساتھ معاشی زندگی, اسے تباہ کرنے والے امور اور اسے ترقی دینے والے جو امور ہیں وہ بھی بیان کر رہے ہیں, اور جو ختم کر دینے والے تھے ان کو بیان کر دیا ہے. معاشرے کا سکون امن چین برباد کر دینے والے جو کام تھے, عصبیت, جو ایک دوسرے سے بدلہ لینا, قوم کی نام پر قتل کر دینا اور نسلوں کی نسلیں تباہ و برباد کر دینا, اللہ کے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے میں انہیں ختم کر رہا ہوں, اپنے پیروں کے نیچے روند رہا ہوں. اور ارشاد فرمایا وہ جو پہلا قتل جو ہم میرے خاندان کے اندر موجود ہے, جس کا بدلہ بنو عزیل سے لینا باقی تھا, ارشاد فرمایا میں نے ختم کر دیا ہے آج, اس کو اپنے گھر سے ابتدا کی ہے خود سے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ یہ اصل انسانیت ہے, یہ ہے جو آپ منشور دے کر جا رہے ہیں, جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لوگوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ دے کر جا رہے ہیں. اور اگر اس اعتبار سے بھی بات کی جائے, بہت سارے انسان مل کر ایک دستور بنائیں, ایک اصول, قاعدہ, قانون, ضابطہ بنائیں, ان کی عقل کتنی ہوگی, کتنا ان کی دسترس ہوگی. یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب رسول, اللہ کے بندے, عقل کامل کے مظہر اور کامل ترین انسان, کامل ترین انسان. تو جو ان کی بات ہے, جو ان کا بتایا اصول ہے, جو ان کا پیش کردہ پیغام ہے, یقیناً اسی کے اندر وہ وسعت ہو سکتی ہے, اسی میں وہ درد ہو سکتا ہے, اسی کے اندر وہ طاقت وہ قوت ہو سکتی ہے جسے نافذ کر کے آپ دنیا کے سارے معاشرے کو امن سکون اور سلامتی کا آپ مظہر دیکھ سکتے ہیں. تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو اصول قاعدے قوانین بیان کیے ہیں حجت الوداع کے موقع پر, صرف انہی کو آپ امپلیمنٹ کر لیں. معاشرے کے اندر آپ کسی ایک جگہ تجربہ کیا جا سکتا ہے, اور تجربہ کیا نبی پاک علیہ السلام نے کر کے بتایا, ریاست مدینہ قائم کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا امن چین سکون, اور پھر صحابہ کرام, اور پھر معاشی ترقی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کمال, جو عروج صاحب, آج ہم لوگ معاشرتی طور پر دنیا کے اندر تقریباً سبھی لوگ وہ معاشی ترقی کا جو ہے نا وہ ایک خواب دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. دنیا جان کے اندر جتنے ممالک ہیں تقریباً سبھی یہ جی ہمارا معاشی نظام جو ہے وہ اچھے سے اچھا ہو جائے
کے لیے
لوگوں کی کوشش یہ ہے. لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معاشی نظام دیا ہے اللہ کے محبوب علیہ السلام, اس پر پوری پوری کتابیں موجود ہیں خالد بھائی, اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر جامع اصول قاعدے قوانین بیان کیے ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں, اور پھر آپ دیکھیے صحابہ کرام علیہ مرضوان کا انداز, وہ جو معاشی ترقی آپ دیکھیں کس قدر اللہ تبارک تعالی نے برکت رکھی تھی ان کے معاملات میں. یہ تو وہ تھے مکہ شریف چھوڑ کے اپنا گھر بار جان مال دولت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہ مدینہ شریف آئے ہیں, اور یہاں آ کے تھوڑے سے عرصے میں اللہ کریم نے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی تھی, انہوں نے تجارت کے ان اصولوں کو اپنایا ہے, اور پھر جب دنیا سے جا رہے ہیں تو ان کا جو وراثت کا سونا ہے وہ کلہاڑوں سے کاٹ کاٹ کے تقسیم کیا جا رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس قدر انہیں برکت عطا فرمائی ہے, ان کا جو معاشی نظام تھا اللہ تبارک و تعالی نے اس کو اس قدر مضبوط کر دیا تھا. آپ دیکھیے جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ, لوگ جو ہے وہ ضرورت کے وقت لوگوں کا خون چوستے ہیں, جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہو. تو وہاں ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں چیزیں مہنگی کیوں ہو جاتی ہیں, ایک چیز ڈیمانڈ بڑھتی ہے اور پھر ہوتا کیا ہے لوگ اپنی من مانی کرتے ہیں, اپنی مرضی کی رقم کا مطالبہ کرتے ہیں, پیسے پیسوں کا مطالبہ کرتے ہیں. لیکن یہاں نبی پاک علیہ السلام کی تربیت, انسانیت, لوگ طلبگار ہیں, غلے کے اناج کے ضرورت مند ہیں, جتنا چاہتے نفع لے سکتے تھے. لیکن یہ ہے انسانیت, یہ ہے اسلام کا درس. آپ نے وہ جو سارے کا سارا غلے سے لدے ہوئے اونٹ تھے جو پورے کا پورا قافلہ تھا, فرمایا یہ میں نے اللہ سے تجارت کی ہے, سارا راہ خدا میں قربان کر. یہ ہے انسانیت. اور جو ہمارے معاشرے میں جو لوگ انسانیت کا جو ہے وہ درس دے رہے ہوتے ہیں, وہاں اس معاشرے میں دیکھ لیجئے آپ, آج بھی اس کے بالکل برعکس آپ کو نظر آئے گا. لیکن اسلام اپنے ماننے والوں کو اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں دیتا. انسانوں کے لیے فلاح, کامیابی, کامرانی اور انسانوں کی دنیاوی اور اخروی کامیابی و کامرانی کا مدار صرف اور صرف اسلام کے اندر ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کریم ہمیں توفیق خیر عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس خطبہ حج میں, اور ویسے بھی جو عقید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی اپنی گزاری ہے, اس میں ارشاد فرماتے گئے اور جو قریب افراد تھے نا وہ عمل کرتے چلے گئے. نتیجہ کیا ہوا؟ سوسائٹی بہتر سے بہترین ہوتی چلی گئی. فی زمانہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھی باتیں, ہم ایک دوسرے کو ٹیکس کرتے ہیں. کسی نے کہا کہ جناب اسلام کہاں ہے, تو جواب آیا جناب وہ میرے موبائل میں ہے, وہ میرے لیپ ٹاپ میں ہے, وہ میرے آئی پیڈ میں ہے, وہ میری ڈیوائسز میں موجود ہے, میری لائبریری میں موجود ہے. زندگی میں کہاں ہے؟ زندگی تو میں نے ویسٹرن کلچر کے مطابق گزارنی, وہاں پر مجھے سب بھلائیاں مل رہی ہیں, وہاں پر مجھے سب اچھائیاں مل رہی ہیں. میرے دماغ نے جسے اچھا تسلیم کر لیا ہے وہ مجھے الٹا دوڑنے پر مل رہا ہے, تو پھر بندے کی دوڑ بھی الٹی لگی ہوئی ہے. جب ساری اچھی باتیں سننے کے بعد آپ انہیں صرف پڑھ کر ماشاء اللہ سبحان اللہ الحمد للہ کر کے ڈیلیٹ کر دیں گے, اور گھر بندہ خطبہ تو پھر خطبہ ہوتا ہے, یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے. عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں کا ہی فیضان ہے جو جمعوں میں امام صاحبان خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ وہی تو بات کر رہے ہیں نا کہ لوگ بھلائی کے اصول سیکھ جائیں, وہ طریقہ سیکھ جائیں جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا. جب وہ بات سن نہیں رہے اور امام صاحب نے اگر بیان کر بھی دی تو اتنا عجیب و غریب ہمارا بعض کا سلسلہ ہوتا ہے, بالکل نماز سے پہلے. یعنی اب ہم دیکھیں کہ ہم سن کیا رہے ہیں, کر کیا رہے ہیں, اور ہماری انوالومنٹ ہماری سنی ہوئی باتوں کے ساتھ کیسی ہے. بالکل جماعت کھڑی ہونے سے پہلے تقریباً ہر مسجد میں یہ اعلان ہوتا ہے کہ موبائل فون ہو تو بند کر لیجیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں, وہ تو اتفاق ہے کہ شاید لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی بندہ نمازی ہے, تو اس ٹائم نماز کے وقت میں کال نہیں کرتے, ورنہ اگر ان نمازیوں کے نمبر ڈائل کر دیے جائیں نا ایک دفعہ تو ایک بڑی تعداد وہ ہوگی جس کا ٹون بچ جائے گی, جس کا موبائل بچ جائے گا. ہوگا کیا, کیوں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ یہ ہے اس کو پتا ہے, ایک روٹین کی آواز ہے جو میرے کان میں آئی آ کر چلی گئی, لیکن وہ آواز آنے کے بعد اس نے توجہ ہی نہیں دی کہ میں اپنے موبائل پر دیکھ بھی لیتا کر بھی لیتا. جب ایسی زندگی گزاریں گے تو بھائی اچھی باتیں آئیں گی, ٹکرائیں گی, چلی جائیں گی, ہم وہیں کے وہیں رہیں گے. بات یہ ہے کہ ہماری سماعت کو وہ ذوق ملے جو صحابہ کرام علیہ مردوان کو نبی پاک علیہ السلام کی تعلیمات سے ملا کرتا تھا کہ یہ بات اچھی ہے تو اب میں نے اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے, اس پر عمل کرنا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کا خوگر بنائے, اسلام کی اچھی باتوں کو اپنی ذات میں اتارنے والا بنائے. جب تک یہ جذبہ نہیں آئے گا تب تک پھر وہی بات رہے گی کہ بات آ تو رہی ہے تو اچھی, لیکن بہرحال میں اس پر عمل نہیں کر سکتا, اس پر عمل کروں گا تو پیچھے رہ جاؤں گا. تو یہ کانسیپٹ جب تک ہمارے سامنے موجود رہے گا, بات آتی رہے گی جاتی رہے گی, بات برائے بات نہیں, بات برائے اصلاح ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کہ اسی معاشرے میں جس معاشرے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آفاقی اصول بیان فرمائے ہیں, جنہوں نے ان کو لے لیا وہ ابو بکر ہیں, جنہوں نے ان کو لے لیا وہ عمر فاروق ہیں, جنہوں نے انہیں لے لیا وہ عثمان غنی ہیں, جنہوں نے اسے لے لیا وہ حیدر کرار, لیکن جنہوں نے بس سنا ہاں ٹھیک ہے ایک بات تو ہو رہی ہے وہ وہیں کے وہیں رہ گئے. بہترین امت وہ قرار پائے, بہترین افراد وہ قرار پائے جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سننے کے بعد ان کو اپناتے چلے گئے, اور بدترین لوگ وہ قرار پائے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس موجودگی سے بھی وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو اٹھانا چاہیے تھا. لَهُمْ قُلُوبُ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, دل ہیں لیکن ان دلوں سے کیا فائدہ ہوا کہ جب جو کام لینا تھا وہ نہیں لے سکے, آنکھیں ہیں کیا فائدہ ہوا جو دیکھنا چاہیے تھا وہ نہیں دیکھ سکے. پھر ان کے بارے میں یہ ارشاد ہوا اولئک کالانعام, یہ وہ لوگ ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح ہیں. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے, اللہ کریم ہمیں توفیق دے. ناظرین ہم سے کیا کہہ رہے ہیں, یہ ناظرین کی کال شامل کرتے ہیں.
دیکھ رہا ہوں بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے, اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے, جزاک اللہ.
آمین آمین آمین. آپ کی کالز ہمارے لیے بہت حوصلہ مند ہے, اللہ کریم آپ کو برکت دے, اور بہت اچھی بات کی آپ نے, مجھے بہت اچھا لگا, اللہ جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے گا.
اگر بندہ گھر والوں کی تربیت کرنا چاہتا ہے, گھر میں مدنی ماحول بنانا چاہتا ہے, تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟
سبحان اللہ, اللہ اکبر. مدنی چینل دیکھیں دکھائیں, گھر میں جو چل رہا ہوگا نا, جو گھر والے سن رہے ہوں گے پھر ویسا کر رہے ہوں گے. ہمارے گھر میں جو ٹی وی اسکرین ہے یا موبائل اسکرین ہے وہ ہمیں کیا دکھا رہی ہے, کیا بتا رہی ہے, یا ہمارا جن لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا ہے وہ ہم تک کیا بات پہنچا رہے ہیں. جیسی پہنچ رہی ہے پھر اسی پر عمل زیادہ ہو رہا ہوتا ہے, اگر اچھی بات پہنچے گی تو عمل بھی اچھا ہوگا. گھر کو درست کرنا چاہتے ہیں, بہتر کرنا چاہتے ہیں, تو آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گھریلو زندگی کو بھی پڑھا جائے. عدنان بھائی کیا ارشاد فرمائیں؟
سیرت طیبہ کا بھی مطالعہ کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر نیک اعمال کے رسالے لے لیں نا, بچوں کو ان کے حصے کا کام ذمہ لگا دیا جائے اور جو بڑے ہیں وہ اس کام کو لے لیں, تو انشاءاللہ الرحمن آپ کو یہ پتہ چل جائے گا فرائض واجبات جو ہمارے ذمے ہیں وہ بھی آپ یعنی اللہ رسول کو راضی کرنے والے بھی بن جائیں گے, اخلاقیات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے, مستحبات جو ہیں وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے, مینرز جسے کہا جاتا ہے وہ بھی اس کے اندر آ جائیں گے. تو انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین امیر اہل سنت نے ایک ایسا گلدستہ تیار کر کے دے دیا ہے جو بہت کچھ پڑھنے کے بعد حاصل ہونا تھا وہ آپ نے ہمیں چند صفحات کے اندر لکھ کر دے دیا ہے, ہم اسے اپنی زندگی میں نافذ کرنے والے بن جائیں. آپ کا گھر امن چین سکون کا گہوارہ بھی بن جائے گا اور دینی ماحول بھی قائم ہو جائے گا.
کیا بات ہے, جزاک اللہ خیر, اللہ آپ کو برکت دے. مزید کال دیجیے گا.
میرا نام محمد حامد رضا تاری ہے اور مجھے اعلیٰ حضرت کا یہ کلام سنا دیں, تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا.
واہ واہ واہ, کیا بات ہے جناب, بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی ہے, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نیکسٹ کال دیجیے گا.
میرا نام محمد وائز ہے, میں اقتباس سے بات کر رہا ہوں. میری آج آپ سے گزارش ہے کہ آپ مجھے یہ والا کلام سنائیں. سن لے کے معاشرے میں
کیا بات ہے جناب, بہت پیارے کلام کی آپ نے فرمائش کی, اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے, اللہ کریم آپ کو جزائے خیر دے. نیکسٹ کال دیجیے گا.
شہزار اتاری چکالا شریف سے عرض گزار ہوں. ناخاص لائن بھائی سے میری یاد ہے کہ مجھے کلام سنا دے, میں مدینے چلا, میں مدینے چلا.
سبحان اللہ, زبردست. کچھ میسیجز لیتے ہیں پھر مزید کالز کی طرف آئیں گے. میسیجز میں بہاول پور سے میسیج ہے, میں لج پالا دل لڑ لگی ہیں اس کلام کی فرمائش ہے. اچھا جی, اٹک سے میسیج ہے اور کلام سننا ہے, الصبح بدا من طلعته. ٹھیک ہے جی. میرا نام علی شہزاد اتاری ہے, میں فرید نگر چیشے وطنی سے ہوں اور کلام کون سا سننا ہے آپ نے؟ زائر و پاس ادب رکھو حوث جانے دو, آنکھیں اندھی ہوئی ہیں ان کو ترس جانے دو. اچھا جی, آپ سے عرض ہے کہ امیر علیہ سنت کی منقبت سنائیں. ٹھیک ہے جی. منتشر ہیں خیالات کی وادیاں, برائے کرم یہ کلام لازمی سنائیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, منگتے ہیں کرم ان کا صدا مانگ رہے ہیں. واکینٹ سے میسیج ہے. ٹھیک ہے جی. زبیر صاحب ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے, یہ سرگودا سے ہیں اور نور عالم بھائی سے فرمائش کر رہے ہیں کہ سفر ہمارا بھی سرکار ہو مدینے کا. سبحان اللہ. سرگودا سے ایک اور میسیج ہے, ان کا کہنا ہے کہ ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. یہ سنا دیجئے. اچھا جی, معاویہ صاحب ہیں نور پور تھل سے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ مصطفیٰ کا گھرانہ سلامت رہے. سبحان اللہ, یہ کلام آپ نے سننا ہے. کال لیتے ہیں.
میرا نام امنے عدیہ ہے, میں ویزا شاہ مکین سے بات کر رہی ہوں. مجھے ایک کلام سنا دے, وہ میرا نبی ہے. جزاک اللہ خیر.
کیا بات ہے آپ کی, اللہ کریم آپ کو برکت دے. حجرہ شاہ مکیم سے کال تھی جناب. واہ. نیکسٹ.
میں ضلع شیخوپورہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ صلی اللہ کرتے کرتے بہت ہی پیارا سلسلہ ہے. ایک کلام کی فرمائش بھی, غوث ہوئے لال ہزار پھرتے ہیں.
سبحان اللہ, سبحان اللہ. تیرے دن بہار پھرتے ہیں, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. اس مضمون پر ایک اور بھی مصرع ہے, شعر ہے, بڑا اچھا لگتا ہے. ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا, اس گلی کا گدا ہوں میں, ان کے در کے گدا سر پہ تاج انا, ہم فقیروں کی پہچان سب سے الگ. کوئی ایسا ویسے نہیں, ادھر ادھر نہیں, بلکہ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا.
میری نور عالم بھائی سے فرمائش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں, سرور کہوں کہ مالکوں مالا کہوں تجھے.
سبحان اللہ, کیا بات ہے. یہ بھی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام. ماشاء اللہ, آج اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کلاموں کی زیادہ فرمائشیں آ رہی ہیں, اللہ برکت دے. ایک اور کال دے دیجیے.
ماشاء اللہ, سلسلہ کھلی آنکھ بہت ہی پیارا سلسلہ ہے اور آج کا موضوع جو ہے نا یہ بھی بہت بہترین ہے. اچھا, میری نور عالم بھائی سے ایک فرمائش ہے کہ وہ کمال حسن حضور ہے, یہ کلام مجھے سنا دیں. جزاک اللہ, بہت بہت مہربانی.
ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, جس اپنائیت بھرے لہجے میں آپ نے کال کی ہے نا, مزہ آ گیا. اللہ پاک آپ کو برکت دے, سلامتی دے, ماشاء اللہ. اچھا جی, ابھی آئیے, مفتی قاسم صاحب کا ایک پیکیج ہے, اسے شامل کرتے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ نور عالم بھائی سے ہم کلام بھی سنیں گے اور مزید بھی گفتگو عنوان کے مطابق ہوتی چلی جائے گی. ابھی آئیے مفتی قاسم صاحب, کیا ارشاد فرما رہے ہیں, ملاحظہ کریں.
کئی حاجیوں کو یہ جذبہ ہوتا ہے کہ وہ پیدل حج کریں، تو پیدل حج کرنا یہ زیادہ اس میں ثواب ملے گا، یا ظاہر ہے کئی لوگ بسوں پہ جاتے ہیں، سواریوں پہ جاتے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ میں ایک اور سوال کروں گا، آپ کا بھی کوئی تجربہ ہے پیدل حج کرنے کے حوالے سے؟
پیدل حج کا میرا تجربہ تو ہے، میں نے الحمدللہ شاید ایک دو تین تین حج جو ہے نا وہ میں نے پیدل کیے ہوں گے،
پیدل حج کیے،
جی جی
ماشاء اللہ
تین حج پیدل کیے ہیں، اور جو سواری پہ کرنے کی کوشش کی اس میں بھی پیدل ہونا پڑ گیا، ہماری گاڑی خراب ہو گئی تھی،
اچھا
تو پھر آگے ہمیں پیدل ہی چلنا پڑا۔ ثواب کے اعتبار سے تو باہر ثواب پیدل حج کا بہت بڑا ثواب ہے، احادیث مبارکہ کے اندر فرمایا گیا ہے، ایک روایت کے اندر تو یہ ہے کہ جو پیدل حج کرتا ہے تو اسے ہر قدم پر 700 نیکیاں ملتی ہیں۔ پھر یہ بھی ہے کہ جس عبادت میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑے اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے، تو یہ بھی اس کے اندر ایک ثواب والا پہلو ہے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو حج کیا تھا وہ آپ نے سواری پر فرمایا تھا،
ٹھیک،
آپ نے سواری پر ہی حج کیا، تو اب اپنی اپنی نیت کے اوپر ہے، کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے اعتبار سے سواری پہ آتا جاتا ہے اس کو اس نیت کا ثواب ملے گا، اور جو پیدل کے فضائل اور ثواب کو سن کر اس کے مطابق جاتا ہے وہ اس کے مطابق کرے گا۔ لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کرنا یہ چاہیے کہ خود آدمی اپنی حالت و کیفیت کو دیکھ لے،
صحیح،
کیونکہ حج کے اندر پیدل چلنا اصل نہیں ہے، حج کے اندر حج کرنا اصل ہے،
صحیح،
یعنی آپ میدان عرفات میں جائیں اور وہاں جا کر پھر آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، آپ دعائیں مانگیں، آپ ذکر اذکار کریں، وہ قبولیت کا دن ہے، وہ عبادت کا دن ہے، وہ خدا کی بارگاہ میں ابدیت کے اظہار کا دن ہے، تو آپ یہ زیادہ سے زیادہ کریں۔ اچھا اسی طرح پھر واپس آتے ہیں، مثال کے طور پہ مکہ مکرمہ آتے ہیں، تو مکہ مکرمہ واپس آ کے آپ نے طواف زیارہ کرنا ہے، آپ تھوڑا سا تازہ دم اگر آتے ہیں تو آپ کے لیے طواف زیارہ کرنا بھی آسان ہے اور آپ تازگی کے ساتھ کر لیں گے، اور اگر آپ ٹوٹے پھوٹے اور بالکل ہی گرے ہوئے آتے ہیں تو طواف و زیارہ کے پورے چکر لگانا بھی مشکل ہو جائے گا، آدھے لگائیں گے آدھے اگلے دن پہ چلے جائیں گے، یا پھر یہ ہے کہ پورے طواف کے اندر جنا ہائے ہائے کرتے رہیں گے بجائے اللہ اللہ کرنے کے۔ تو لہذا مین یہ ہے کہ آپ وہ طریقہ اختیار کریں کہ جس میں آپ عبادت کو زیادہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جس کے بدن کی طاقت، جس کی ہمت، جس کا انرجی لیول ایسا ہے کہ جیسے پتہ ہے کہ بھائی میں پیدل بھی سارا کچھ کر لوں گا تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، جیسے کوئی بندہ رہتا ہی کوئی جو ہے نا وہ جنگلوں میں یا گاؤں کا رہنے والا یا کسی ہارڈ ورکنگ کرنے والا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا سفر کچھ نہیں ہوتا،
صحیح،
اب فوجی حج کو چلے جائیں جو سارا دن اس سے زیادہ مشقت اٹھاتے ہیں، اب وہ اگر جا کے حج پیدل کر لیں گے تو وہ اپنے سارے کام کر لیں گے، اور وہ بندہ جو کبھی اے سی سے باہر نہ نکلا ہو اور وہ بولے میں پیدل حج کو جاؤں گا تو وہ عرفات کی جو حدود ہے وہاں پر گرا ہوگا اور پھر لوگوں کو بول رہا ہوگا یا مجھے اندر تو پہنچا دو اٹھا کے، میں نے پہنچایا ہوا ہے نا، یعنی پہنچایا تو یوں ہے کہ یعنی کہ وہاں پر داخل ہوتے ساتھ ہی میں نے گرے پڑے جو میرے ساتھ ہی تھے تو ان کو میں نے دیکھا ہوا ہے کہ ہائے پانی پانی لا دو پانی لا دو، تو ان کے لیے میں جا کے ادھر ادھر سے پانی لا کے ان کے منہ میں ڈالا کہ بھائی ساتھ واپس بھی جانا ہے، تو یعنی کہ یہ والی حالت ہو جاتی ہے۔ تو یوں کہ حج کی عبادتیں جو صحیح طریقے سے کر سکے تو وہ پیدل کر لے ورنہ پھر سواری پہ کرے۔
سبحان اللہ، جی واہ کیا بات ہے، نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام سنتے ہیں۔
یا شفیع امم للہ کر دو کرم، یا شفیع امم، یا شفیع امم للہ کر دو کرم، شاہ وسدار تیرا سہوڑا حرم، تیرا سہوڑا حرم، ہم غلاموں کا رکھنا خدا را بھرم، ہم غلاموں کا رکھنا وسدار تیرا سہوڑا حرم، تیرا سہوڑا حرم، حاضری ہو نیازی دربار میں، حاضری ہو آ
Hey, صلوا علیہ وآلہ.
وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان ناقص جگہ
سبحان اللہ, کیا بات ہے جناب. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان کرم سے اور حصہ نصیب فرمائے. یقیناً یہی پھول خار سے دور ہے, یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں. وہ اسی کلام کا شعر ہے, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جان منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خطبہ, آقد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نکھری نکھری اور پیاری پیاری گفتگو, جب وہ بیان فرمائیں تو پھر سننے والے چاہیں کہ اور کہا جائے اور بیان کیا جائے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تو باتیں ہی نرالی ہیں اور یقیناً نجات دلانے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان باتوں کا فیضان بھی عطا فرمائے, سنیں بھی اور ان پر عمل بھی کریں. خطبہ حجت الوداع اور انسانی معاشرے کی زبردست تعمیر کرتا ہوا اور تعمیر کے اصول بیان کرتا ہوا یہ خطبہ ہے, جس طرح پہلے بھی ہماری گفتگو رہی. اور اب میں چاہوں گا کہ اس خطبے کی ایک اور ڈائمنشن, جس میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی جان, ان کے مال, ان کے عزت کے تحفظ پر عقید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دستور اور منشور کو بیان فرمایا. نقی بھائی کس طرح اس کو بیان کریں گے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دستور حیات میں جان مال عزت کے تحفظ پر گفتگو فرما رہے ہیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خطبے کا جو حصہ ہے یہ جامع ترین چیزوں میں سے ہے. اس میں بہت جامع انداز میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی. آقا فرماتے ہیں, ایوہ الناس انا دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام الا ان تلقوا ربکم کحرمتی یومکم ھذا و کحرمتی شہرکم ھذا و فی بلدکم ھذا. اس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اور تین چیزوں سے اسے تشبیہ دی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے خون یعنی جان اور تمہارے مال اور تمہاری عزتیں یہ حرام ہیں, ایسے جیسے تمہارے اس دن کی حرمت, یعنی وہ دن ہے عرفہ کا دن, یوم عرفات ہے, اور تمہارے اس مہینے کی حرمت اور ذوالحج کا مہینہ ہے. پھر فرمایا کہ جیسے اس شہر کی حرمت, اب وہ حرم ہے اور حدود حرم کے اندر عرفات کے دن مکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں سے تشبیہ دی ہے. گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تمہاری جان, تمہارے مال, تمہاری عزتیں یہ ایسے حرام ہیں کہ جیسے ان کی حرمت اس طرح ہے جیسے عرفات کی حرمت ہے. اسی طرح اس مہینے کی حرمت ہے، اسی طرح اس علاقے کی حدود حرم کی حرمت ہے. حرم کہتے ہیں کہ وہ بہت سی چیزیں جو اس کے علاوہ تو جائز ہوتی ہیں، لیکن جب بندہ یہاں آتا ہے وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے شکار کرنا. اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب بندہ حرم شریف میں آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے، دل میں یہ چیز پیدا ہو جاتی ہے کہ مجھے ممنوع کام نہیں کرنے، اس پاک جگہ پہ مجھے ہر برائی سے بچنا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ دے کے بتایا کس طرح احساس ایک انسان کے اندر، مسلمان کے اندر ہونا چاہیے کہ مجھے دوسرے مسلمان کی عزت کی، مال کی اور جان کی حفاظت کرنی ہے، ان کی عزتوں کو، جان مال کو خراب نہیں کرنا، عزتوں کو پامال نہیں کرنا. ہر چیز پہ الگ گفتگو ہو سکتی ہے، اگر ہم جان کی اس پہ دیکھیں، مال اور ان سب کو الگ الگ دیکھیں. اچھا پھر دنیا کے قوانین کو دیکھیں، اب جو بہتر سے بہتر ملک ہے اس کو دیکھ لیں، تو ہر ایک ترقی یافتہ ملک کے منشور قانون کی جو بنیادی چیزیں ہیں یہی تین چیزیں ہوتی ہیں، وہ جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت، یہ بنیادی چیزوں میں شامل ہوتا ہے.
اگرچہ عزت کا تعین نہ کر پائے،
اگرچہ عزت کا تعین نہ ہو سکے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کس انداز سے بیان فرمایا؟ سب سے پہلے جان کی حفاظت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے کیسے بیان فرماتے ہیں؟ پہلے قرآن پاک کو دیکھیں. قرآن پاک میں ہے وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو فرمایا اس کی جزا کیا؟ ہمیشہ کے ہمیشہ جہنم میں رہے. اسی طرح حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کے قتل پہ آسمان و زمین والے جمع ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالی سب کو اوندے منہ جہنم میں داخل فرما دے گا. ایک مسلمان کی عزت خون کی کیسی ہے، اس کی اللہ کے رسول نے کیسی حفاظت بیان فرمائی ہے کہ سارے ایک مسلمان کے خون پہ جمع ہو جائیں، ان کو سزا کیا ملے گی. لیکن یہ بھی دور ہے کہ گھر سے نکلنے والے کو یہ نہیں پتا کہ میں صحیح سلامت واپس آؤں گا یا نہیں، مرنے والے کو یہ نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں، مارنے والے کو یہ نہیں پتا میں کیوں مار رہا ہوں. قاتل اور مقتول کا یہ سلسلہ ہے. جان کی حفاظت جو بنیادی چیزوں میں سے تھی وہ معاشرے سے ناپید ہوتی جا رہی ہے اور بالکل ختم ہوتی جا رہی ہے. اسی طرح اگر ہم مال کی حفاظت پہ دیکھیں تو اس میں یہ کہ بغیر رضا مندی کے کسی دوسرے کا مال لے لینا، اب اس کی ایک طویل فہرست ہے، جیسے رشوت، اسی طرح جوئے میں کسی کا مال، اسی طرح سود کے طور پہ، بلکہ آیت مقدسہ میں تو خاص چیز کو بھی ذکر کیا گیا، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. فرمایا کہ تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، کہ تم کسی کو کورٹ کچہری میں لے جاؤ، حکام کے پاس لے جاؤ، کہ ناجائز طریقے سے اس کا مال کھا لو. اب زمینوں پہ قبضے ہیں، جس کا اثر رسوخ ہے، جس کی بنتی ہے، چلتی ہے، تو وہ دوسروں کی زمینیں بھی ہڑپ کر جاتے ہیں مال، اور اسی طرح ان کی جائیدادوں پہ قبضے ہو جاتے ہیں. دوسروں کے مال کی حفاظت کا کہ ایک روپے ہے، دس روپے ہیں، ہزار جتنے بھی ہیں.
یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کروں، بات بڑی اچھی کی آپ نے کہ زمینوں پر، جائیدادوں پر قبضے ہیں، اور اسے ہم عام طور پر جب سن رہے ہوتے ہیں نا تو ایک ذہن میں بات آ رہی ہوتی ہے کہ بھائی یہ مافیاز ہیں جو اس طرح کرتی ہیں، یہ بڑے غنڈے بدماش ہیں جو اس طرح کے کرتے ہیں، لیکن وراثت کی زمینوں پر جو قبضے کر رہے ہوتے ہیں وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ وہ بڑے وائٹ کالر لوگ ہوتے ہیں، لیکن بہنوں کی جائیداد ہے وہ نہیں دی ہوئی، اپنے سگے بھائیوں کو دبا کے رکھا ہوا ہے کہ بھائی یہ تو چھوٹا تھا، میں نے کاروبار میں شرکت ساتھ کی تھی. مطلب بیسیوں چیزیں اس سے نکل سکتی ہیں. پرٹیکولرلی یہ وراثت والا ہمارا فی الحال ٹاپک نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک جز یہاں پر یہ بھی آتا ہے کہ جب آپ حرام مال کی بات کر رہے ہیں تو کسی کا وراثت کا حق دبانا یہ بھی حرام مال ہی ہتھیانے کی طرح ہے.
بالکل ایسا ہی ہے، حق دیتے نہیں ہیں، بلکہ کئی جگہ تو یہ برا سمجھا جاتا ہے کہ بہن وراثت کا سوال کرے. یا اس کو وراثت دی جائے, بلکہ کہا یہ جاتا ہے ہم نے شادی کروائی تھی جہیز دے تو دیا تھا اور وہ اسی میں کاؤنٹ کر لیں اور اسی طرح اس کو پورا کر لیں. بلکہ جو اسلام نے وراثت تو ہوتی تب ہے کہ میت کے بعد, مرنے کے بعد وراثت ہوتی ہے, تو اس لیے پورا پورا حق جس کا جو بنتا ہے جو اسلام نے طے کر دیا ہے وہ اس کو دے دینا چاہیے. اسی طرح اگر ہم عزت کی طرف آئیں, عزت کی بات کریں, حضور نے فرمایا ہے خالد بھائی کئی مرتبہ جان سے بھی زیادہ مال سے بھی زیادہ عزت کی اہمیت ہوتی ہے. مال بھی لوگ قربان کر دیتے ہیں, جان بھی قربان کر دیتے ہیں, لیکن کیا ہے کہ عزت خراب نہ ہو. عزت اتنی عزیز ہوتی ہے مسلمان کو, لیکن مذاق اڑانا کسی کا, غیبت, چغلی, تہمتیں اور اس طرح, ایک تو ہے کسی میں عیب ہو تو پھر مذاق اڑایا جا رہا ہے, یہ بھی غلط ہے. لیکن آج کے دور میں عیب نکالنے کے ماہرین موجود ہیں, عیب نکال نکال کے مذاق اڑاتے ہیں اور طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں فنی ویڈیوز کے نام پہ یا فنی باتوں کے نام پہ, لیکن ایک مسلمان کی عزت کو خراب کرنا اس طرح یہ اسلام نے کسی طرح بھی جائز نہیں رکھا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کو بطور خاص, تین اہم چیزوں سے تشبیہ دے کے فرمایا کہ ان کی اہمیت اسلام کی نظر میں اور اللہ رسول کی نظر میں کیا ہے, اس کو ہمیں پاس رکھنا چاہیے.
اللہ اکبر. اللہ کریم ہم سب کی جان, مال, عزت, آبرو, ایمان, عقیدہ, رشتے, نسبتیں سب کی حفاظت فرمائے. لیکن مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو بات ہے نا کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عزت کے بھی حق کو بیان فرمایا ہے کہ دوسروں کی عزت میں ناحق دست اندازی یہ حرام قرار دیا, کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے, کسی کی تذلیل نہیں کر سکتے آپ. لیکن فی زمانہ اسے فن کا نام دیا جا رہا ہے, اسے ہنر کا نام دیا. فن سے مراد ایک تو مزاح والا ہے اور دوسرا یہ ہنر والا ہے, اس کو ایک ہنر قرار دیا جا رہا ہے. اسے مختلف یوں سمجھیں کہ ٹائٹلز دیے جا رہے ہیں. اسے کہا جا رہا ہے جناب یہ تو پرینک کر رہے ہیں, یہ ویڈیو شوٹ کے نام پر, اس کے نام پر, اس کے نام پر, بیسیوں اصطلاحات مارکیٹ میں رائج ہیں. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر مسلمان کی بے عزتی کر رہے ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمان کی عزت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کعبے کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسلمان کی عزت تجھ سے بھی زیادہ ہے, اور ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارا انداز کیا ہے. ہمیں وہی بات ہے کہ عزتوں کا تعین ہی نہیں ہو پا رہا کہ عزت سے مراد کیا ہے, کسے عزت کہا جا رہا ہے. جس کا جی چاہ رہا ہے اس کی پگڑی اچھال دیں, کسی بھی شریف آدمی کی اچھی بھری درست جائز ایکٹیویٹیز کی بھی منفی ویڈیوز بنا کر اور اس طرح سے اس کو ملمہ کاری کر کے اس پر برے لیبل لگا کر عجیب و غریب انداز سے سوشل میڈیا کیا کیا کچھ نہیں دکھا رہا. اور بعض لوگ, اس طرح سے پہلے بھی بات ہوئی کہ چیزوں کو ایکسپوز کرنے کے نام پر وہ کام کرتے چلے جا رہے ہیں. بھائی یہ ایکسپوز کرنے کا جو آپ نے سہرا یا ذمہ داری اٹھا رکھی ہے کس نے دیے, یہ جائز بھی ہے کہ نہیں ہے, کس سے ایکسپوز کر رہے ہیں, اور اس کا ایکسپوز کرنا بنتا بھی ہے کہ نہیں بنتا. یا صرف اپنی کوئی خار نکال رہے ہیں, اپنے کوئی باطل اور برے منفی جذبات کو تسکین دینے کے لیے اس طرح کے برے یا اوچھے کام کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. مطلب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو جزیات بہت ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میرے مخاطبین ہیں, جو مدنی چینل کے اس وقت ناظرین ہیں, وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ بے عزتی کرنا کیسے ہے اور کسی کے ساتھ بےہودگی کرنا کیا معاملہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں, دیکھیں وہ ارشاد فرماتا ہے, چشتی صاحب نے بھی آیت کریمہ پڑھی تھی, وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین, اللہ رسول اور مومنین تو عزت کے مستحق ہیں, اور جو لوگ بے عزتی ان کی کرنا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ, یا برے کاموں کی نسبت ان کی طرف کرنا چاہتے ہیں, اللہ جسے عزت دار قرار دے, آپ اگر اس کی عزت اچھالنے کے در پر ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور پھر اللہ تبارک و تعالی اس کا کیا وبال آپ کو دے گا اور کس چیز میں آپ پھنس جائیں گے. شاید ابھی اندازہ نہ ہو, لیکن جب پھنس جاتا ہے نا بندہ تو بیٹھ بیٹھ کر ایک ایک گناہ یاد کر رہا ہوتا ہے, یار کہیں وہ فلاں کام کیا تھا اس کی وجہ سے تو ایسا نہیں ہو رہا, وہ کیا تھا اس کی وجہ سے, وہ بعد میں یاد کرنے سے کچھ شاید ہاتھ نہ آ پائے. جس وقت برائی کر رہے ہیں اس وقت اپنے آپ کو روکیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تعلیمات اسی لیے ہیں کہ بندہ برائی کرنے سے پہلے ہی خبردار ہو جائے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمان کی عزت رکھی ہے, اسے آپ اچھالیں گے تو آپ کی عزت بھی محفوظ نہیں رہ پائے گی. خطبہ حج کی بات چل رہی ہے اور اس کے مختلف پہلوؤں پر ہم گفتگو کر رہے ہیں. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حقوق العباد کے حوالے سے اتنی باتوں کو ارشاد فرمایا ہے, حقوق اللہ میں سے ایک حق, بڑی بنیادی بات اور مسلمان کی پہچان, نماز. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کی بھی تاکید اس مبارک خطبے کے موقع پر ارشاد فرمائی. ایک بندہ وہ ہے جو جمعہ نمازی ہے, یعنی صرف اس نے جمعہ پڑھنا ہے اور پورے ہفتے میں اگلی مرتبہ وہ جب آئے گا نماز پڑھنے تو جمعے کے دن ہی آئے گا. وہ ایسا بندہ خود بھی غور کرے کہ جمعے کے دن کا میرا دل, دماغ, ذہن, اس کی پاکیزگی, اس کا سکون, اس کا اطمینان یہ کیسا ہے, اور اس کے علاوہ جو ایام میں چھ گزار رہا ہوں دن کے, ان میں میری کیفیت کیا ہوتی ہے. تو واضح طور پر فرق محسوس ہو جائے گا کہ جب میں نے اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے کہ اب میں نے سجدہ کرنا ہی ہے, اب میں نے اپنے آپ کو منا لیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عبادت کے لیے جھک جاؤں گا, نماز پڑھوں گا, تو پھر اس وقت ایک الگ ہی روحانیت, ایک اچھی پاکیزگی, ایک طبیعت میں نفاست محسوس ہو رہی ہوتی.
ایسا ہی ہے,
ایسی یہ وہ برکت ہے جو نمازی کو ہی نصیب ہوتی ہے, جو اس کو نصیب ہوتی ہے جو اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے تیار رکھتا ہے. بندہ مسلمان ہے, اور ذرا اب عجیب سی ایک بات یہ ملاحظہ ہو بلکہ توجہ دیں, ہے بات عجیب سی لیکن اس پر توجہ دیں تو اچھی ہو جائے گی, کہ ایک بندہ مسلمان ہے لیکن اسے کہا جا رہا ہے نماز پڑھ لو, تو وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں میں ہوں تو مسلمان لیکن میں پاک نہیں. کیا آپ کو ناپاک رہنا پسند ہے؟ جب اس بات کو یوں ڈسکس کیا جائے, آپ ناپاک آدمی ہیں, برا لگے گا نا مجھے کوئی اس طرح نہ کہے, یار بھلے ہوں لیکن نہ کہے کوئی, اچھا نہیں لگ رہا ہوتا. تو کیوں اس طبیعت کو, اس حالت کو اپنے لیے پسند کر رکھا ہے؟ بھائی جو بری حالت ہوتی ہے اس کو تو بندہ دور کرتا ہے نا, اچھائی کو اپناتا ہے. کپڑے میلے ہو جاتے ہیں تو کیا کرتا ہے بندہ, تبدیل کر لیتا ہے. جب خود خدا نہ خواستہ ناپاک ہے تو پھر طہارت کا اہتمام کرے, طہارت کا انتظام کرے. یہ کیا کہ اپنے ماتھے پر اپنے ناپاکی کا ٹیگ لگا کر اپنے آپ کو عبادت سے ہی بندے نے دور کر رکھا ہے, یہ تو کوئی اچھا عمل نہیں ہوا. اللہ کریم ہمیں توفیق دے ہم عبادت کرنے والے ہوں اور اس کی روحانیت بھی ہم حاصل کریں. عدنان چشتی بھائی, اللہ کریم آپ کو برکت دے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خطبے میں جن باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے اس میں سے ایک اور پہلو میں چاہوں گا کہ اس پر بھی بات ہو, اور وہ ہے کمزوروں کے حق ادا کرنا. آپ کیا فرمائیں گے؟
بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ طبقہ جو جسمانی طور پر کمزور ہے یا جو مالی اعتبار سے اور دیگر جو حقوق کی ادائیگی کے اعتبار سے جن کے حقوق کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی جانب بھی لوگوں کی توجہ دلائی اور ان کے حقوق کا بھی بیان فرمایا اور ان کو بھی ہائی لائٹ فرمایا. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے, چونکہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں انسان بکا کرتے تھے, لوگ جو ہے وہ لوگوں کو, انسانوں کو ایسے ہی بیچا کرتے تھے جیسے بھیڑ بکریوں کو بیچا جایا کرتا ہے, اس طرح انسانوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی. تو وہ جو اس زمانے میں رواج تھا کہ لوگ خادم اور غلام رکھا کرتے تھے, نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, پہلی بات تو یہ ہے کہیں بھی غلاموں کے رکھنے کی پذیرائی موجود نہیں ہے اسلام کے اندر, بلکہ مختلف طرح کے کفارات, مختلف طرح کی خطائیں, مختلف طرح کی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ گناہ ہو جانے کی صورت میں غلاموں کو آزاد کرنے کا ذہن دیا گیا ہے کہ یہ وہ ہیں جنہیں آزاد کرنے کی ترغیب موجود ہے مختلف کام,
بلکہ یہ صرف گناہوں کے ساتھ تو نہیں ہے بلکہ خوشی کے موقع پر بھی لوگ غلام آزاد کر دیتے,
یہ بھی خوشی کے موقع پر بھی. پھر بعض عبادات وہ ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جن کو یوں ریلیٹ فرمایا ان سے کہ یہ کام کرو گے تو غلام آزاد کرنے کا اجر و ثواب ملے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں, آپ کی تعلیمات میں ہمیں ایک تو یہ روشن پہلو ملتا ہے غلاموں کی آزادی کا, اسلام جو ہے وہ ذہن دیتا ہے, اور دوسرا ان کے جو حقوق ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو بیان فرمایا. ایک بار نہیں, خطبہ حجت الوداع میں نبی کریم علیہ السلام نے تین بار ارشاد فرمایا, فرمایا اپنے غلاموں کا خیال رکھو, اپنے غلاموں کا خیال رکھو, اپنے غلاموں کا خیال رکھو. پھر ارشاد فرمایا جو خود کھاتے ہو انہیں بھی کھلاؤ, جیسا لباس خود پہنتے ہو انہیں بھی پہناؤ. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں خادموں کے بارے میں, اور پھر اسی طرح جو خواتین کے ساتھ ظلم و زیادتی والا معاملہ ہوا کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بھی ہائی لائٹ فرمایا. وراثت سے محروم کر دیا جایا کرتا تھا, یا دیگر جو افراد تھے, کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کی وراثت پر, یتیموں کے حق پر ڈاکہ ڈال لیا کرتے تھے لوگ, اس کو اپنے پاس رکھ کے پھر نہ اس کی ضروریات کو پورا کرنا نہ اور کچھ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حقوق ادا کرنے کا بھی حکم ارشاد فرمایا. اسی طرح وہ لوگ جو بیچارے کسی سے قرض لے لیا کرتے تھے اور پھر وہ سود در سود کا جو معاملہ ہوا کرتا تھا وہ ان پر چڑھتا رہا کرتا تھا. سود تو نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی حرام قرار دے دیا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے, لیکن یہاں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر اس کو مزید ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو حرام قرار دے دیا اور اب ختم کر دو اس کو. جو لین دین ہے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو ختم فرمایا. تو ہر وہ کام جو کسی شخص کے لیے یوں اسے معاشرے کے اندر مجبور کرنے والا بن سکتا تھا, یا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات کو یوں اس انداز میں دیکھیں تو ہر طبقہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے جو لوگ تھے, نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کی حوصلہ افزائی فرمائی, ان کی جو ضروریات تھی ان کی طرف توجہ دلائی, اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکنے کا حکم ارشاد فرمایا جو لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی یا انہیں مزید جو ہے معاشرے کے اندر پسماندہ بنانے کا ذریعہ اور سبب بن سکتے تھے.
سبحان اللہ, اللہ کریم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر خیر کی برکتیں ہم سب کو دنیا اور آخرت میں نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. آئیے صلاۃ وسلام پڑھتے ہیں.
ایسا مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے تھے, یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر بے سہارے سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ نور کی باتیں, چاند جن پر نثار ہوتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں. اور ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ چھڑ گیا مدینے کا, ذکر تھا آخری مہینے کا, تذکرہ کرتے ہیں تم کو شام سحر سہارے سلام کہتے
ہیں. ذکر رب کا صبح ایسے گو شروع اپنی, خدا رہے راضی ہے آرزو اپنی, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے, کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے.